أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب الذي قيل في شانه عنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي قيل في شانها من أحب بنت فاطمة فهو معي في الجنة ومن أبغضها فهو في النار ثم الصلاة والسلام على ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ثم الصلاة والسلام على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن تؤدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذابي لشديد بر محمد وعلى محمد الصلوات سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین آئی سی کی انتظامیہ اور بالخصوص اپنے برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام حر شبیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع اور فرصت مہیا فرمائی کہ آپ تمام دوستوں کی زیارت بھی ہو سکے اور علوم محمد و آل محمد ایک طالب علم کے طور پہ ان کے دسترخوان سے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ دوستوں کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا جا سکے خدا انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ اور ہمارے اس عمل کو ان عبادات میں سے قرار دے جو اللہ کی سب سے بہترین عبادات میں سے ہیں اور مقبول عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو لا متناہی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور خود قرآن نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے کاؤنٹ کرنا چاہے تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی انسان کی بساط میں نہیں ہے کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے لیکن اللہ نے انسان کے مزاج اور انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اور بھی احسان کر دیا انسان پر کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو جو نعمت حاصل ہے یہ نعمت باقی رہے ہم دنیاوی نعمتوں کے فی الحال لے لیتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کو دنیاوی نعمتیں حاصل ہیں تو ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہو یا کم از کم وہ برقرار رہیں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جو نعمت عطا کی گئی ہے وہ نعمت اس سے چھین لی جائے ہر انسان اس بات کا متمنی ہے خواہش مند ہے تمنا رکھتا ہے کہ جو نعمتوں کا سلسلہ اسے حاصل ہے وہ برقرار رہے تو وہ جو منعم حقیقی ہے جس نے یہ نعمت عطا کی ہے اس نے اپنے جود و سخا کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ان نعمتوں کو اپنے وجود میں باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. کہا نعمت کی برقرار رہنے کی وجہ نعمت پر خدا کا شکر ہے. ان شکرتم, اگر خدا نے تمہیں جو بھی نعمت عطا کی ہے, چھوٹی نعمت ہے یا بڑی نعمت ہے, مادی نعمت ہے یا مانوی نعمت ہے, اس دنیا سے متعلق کوئی نعمت ہے یا آخرت سے متعلق کوئی نعمت ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت برقرار رہے تمہارے لیے, باقی رہے تمہارے لیے, نہ صرف یہ کہ برقرار رہے بلکہ اس میں اضافہ ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرو. اگر تم نے خدا کا شکر ادا کر دیا خدا کی نعمت پر, تو خدا اس نعمت کے وجود میں اضافہ کر دے گا. وَإِن كَفَرْتُمْ, لیکن اگر تم نے خدا کی دی ہوئی نعمت پر کفران نعمت کر دیا, فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھو کہ خدا کی طرف سے آنے والا عذاب سختی اور ابتلا بھی بڑا سخت ہے. خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے سلسلے کو ہم برقرار رکھنے کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں, تو ایک تو شکر کا طریقہ وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئے یا جس میں ہماری سہولت ہو, اور دوسرا پراپر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس نے نعمت عطا کی ہے, جس نے نعمت کو باقی رکھنے کا قانون ہمارے سامنے بیان کیا ہے, اس نے جو شکر کا طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس طریقے سے ہم خدا کا شکر ادا کریں. ہم اپنی طرف سے کئی طریقے اختیار کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو منعم ہے, جس نے نعمت عطا کی ہے اور جس نے شکر پر اس نعمت کو باقی رکھنے اور اس میں اضافے کا وعدہ کیا ہے, اس نے کہا کہ اس نعمت پر میرا شکر یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے اس نعمت کو اسی کام, اسی پرپز اور اسی مقصد کے لیے استعمال کرو. خدا نے جو بھی ہمیں توانائیاں عطا کی ہیں, جو بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں, جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں, یہ بغیر وجہ کے نہیں ہیں, بغیر سبب کے نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی اللہ نے اس کا مقصد رکھا ہے. پس سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کے سبب کو سمجھیں کہ خدا نے یہ نعمت ہمیں عطا کیوں کی ہے, چونکہ شکر ادا ہی اس وقت ہوگا جب ہمیں اس سبب کے بارے میں, اس ہدف اور غرض و غایت کے بارے میں خبر ہو جائے گی. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت عطا کیوں کی گئی ہے تو میں اس کا شکر بھی نہیں عطا کر سوں گا, چونکہ شکر کا مطلب یہ کہ اس نعمت کو اس کام میں استعمال کروں جس کام کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے. ابھی اللہ نے آنکھوں جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. ایک مطلب یہ کہ میں آنکھوں پر کرتا ہوں الحمدللہ, شکر الحمدللہ, زبان کے ساتھ خدا کی تعریف کرتا ہوں, لیکن حقیقی شکر کیا ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت کا جس کا نام آنکھ ہے, کہ میں اس آنکھ کو اس کام کے لیے استعمال کروں جس کام کے لیے اللہ نے اس آنکھ کو خلق کیا ہے. اگر تو معاذ اللہ خدا نے اس آنکھ کو خلق کیا ہے کہ میں اس آنکھ کے ذریعے سے ہر منظر چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, ہر چیز جو اچھی ہو یا بری اس کو دیکھتا رہوں, تو پھر تو مجھے اختیار ہے. لیکن اللہ نے اگر ان آنکھوں کو عطا کیا ہے اس لیے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے انسان ان مناظر کو دیکھے, ان چیزوں کو دیکھے جن چیزوں کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت عطا کی ہے, تو پھر اس آنکھ پر اللہ کا نعمت کا شکر یہ ہوگا کہ اس آنکھ کو میں اس چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال کروں, اس منظر کو دیکھنے کے لیے استعمال کروں جس منظر کو دیکھنے کی اجازت میرے خدا نے مجھے دی ہے. ویسٹرن کلچر اور آئیڈیالوجی میں اور اسلام میں یہی بنیادی فرق ہے عزیز. ایک ویسٹرن کلچر کیا کہتے ہیں, ویسٹرن آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے, یہ سیکولر یا لبرل آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے, کہ یہ باڈی میری اپنی ہے اور اس باڈی پر اختیار بھی مجھے ہے, چونکہ میری باڈی ہے نا, تو مجھے اختیار ہے کہ میں جس طریقے سے مرضی چاہے اس باڈی کو استعمال کروں. دوسروں کو وہ طریقہ پراپر لگے یا پراپر نہ لگے, مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں ہے. یہ باڈی میری ملکیت ہے, یہ آنکھ میری ملکیت ہے, یہ کان میری ملکیت ہے, یہ زبان میری ملکیت ہے, یہ پوری باڈی میری ملکیت ہے. جب میری ملکیت ہے تو مجھے اتھارٹی ہے کہ جس طریقے سے میرا دل چاہے میں اس کو استعمال کروں. ایک لحاظ سے تو صحیح ہے, چونکہ ملکیت کا اصول کیا ہوتا ہے, اگر ایک چیز آپ کی اونرشپ میں, آپ اس کے ریئل اونر ہیں, تو ہر معاشرہ ہر قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی اونرشپ میں جو چیز آپ اون کرتے ہیں اس میں دل چاہے جس سے آپ تصرف کریں, جس طریقے سے آپ کا دل چاہے اس کو خرچ کریں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتے ہیں, اہل بیت کیا کہتے ہیں, کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کا یہ فزیکل وجود بھی ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ایک امانت اور ایک ٹرسٹ کے طور پہ آپ کے یہ حوالے کی ہے. تو جو ایک امین ہوتا ہے, امین کیا کرتا ہے کہ جس کی یہ ملکیت ہے, جہاں جہاں پر اس نے اس ملکیت کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے وہاں وہاں پر میں استعمال کروں. اب میں اس آنکھ کے ذریعے سے ہر منظر نہیں دیکھ سکتا. اب میں یہ, کیونکہ میرے کانے میں دل چاہ جو میوزک سنتا رہوں, حرام چیزیں سنتا رہوں, جو جس طریقے سے زبان میری زبان ہے, جو الفاظ میرا دل چاہے گا میں استعمال کروں گا, نہیں. یہ زبان جیسی عظیم نعمت عزیز ہو کہ روایت میں ہے کہ آپ کا جو فزیکل وجود ہے نا, اس کے اندر حجم اور سائز کے اعتبار سے وہ عضو جو سب سے چھوٹا ہے اور سب سے کم وزن ہے وہ یہ زبان ہے. لیکن گناہ جو اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں وہ نمبر میں باقی تمام اعضاء سے زیادہ ہیں. اس زبان سے سرزد ہونے والے گناہ, سرزد ہونے والی خطائیں. کیا فرمایا امیر المومنین نے ایک مثال کے ذریعے سے کہ اس زبان کی مثال کینچی کی طرح ہے. جیسے آپ کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, کسی درزی کے پاس جاتے ہیں, اب تو رواج ختم ہو گیا تقریباً, تو درزی کیا کرتا ہے, اگر جو عقل مند درزی ہے, جو ماہر درزی ہے, پہلے آپ کا ماپ لیتا ہے کہ آپ کے کالر کا سائز کتنا ہے, آپ کی آستین کا سائز کتنا ہے, آپ کی قمیض کی لمبائی کتنی ہے. یعنی پہلے وہ آپ کا سائز لیتا ہے, ماپ لیتا ہے, اس کے بعد کپڑے پر کینچی چلاتا ہے. یہی کرتا ہے نا. اگر کسی درزی کے پاس آپ لے کر بڑا قیمتی کپڑا چلے جائیں اور ابھی آپ کا ماپ نہ لے اور کپڑے کو پہلے کاٹنا شروع کر دے اور اس کے بعد آپ کا ماپ لے, آپ کیا کہیں گے کہ بھائی کتنا احمق اور بیوقوف ٹیلر ہے, اب جسے کاٹ دیا ہے, اب پتنی یہ میرا سائز ہے یا میرا سائز نہیں ہے. کہا کہ عقل مند درزی وہ ہے جس کے ہاتھ میں کینچی ہے, لیکن کینچی چلانے سے پہلے وہ آپ کا ماپ لیتا ہے, اندازہ لیتا ہے, اس کے بعد اس کینچی کو کپڑے پر چلاتا ہے. فرمایا آپ کی یہ جو زبان ہے یہ حقیقت میں اس کینچی کی طرح ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. اس کینچی کو چلانے سے پہلے ہر عاقل انسان اس بات کو سوچتا ہے, ناپتا ہے, تولتا ہے کہ کیا یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اگر بات کرنے کے بعد سوچا ہے تو ایسے جیسے درزی نے ماپ سے لیے بغیر ہی آپ کا کپڑا کاٹ دیا ہے, اور اگر اس کے بعد بھی نہیں سوچا تو پھر تو حالت اور بدلے. صلوات پڑی محمد والے من پر. تو اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں, ان نعمتوں میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اس طریقے پر استعمال کریں جس طریقے کا اللہ نے حکم دیا ہے. البتہ ایک اور چیز جو انسان کے اندر موجود ہے کہ یوزلی ہم انسان مادی نعمتوں میں دوسروں کے ساتھ ایک مقابلہ کرتے ہیں, کمپٹیشن کرتے ہیں. میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے دوست کے پاس, میرے ہمسائے کے پاس, میرے رشتہ دار کے پاس وہ گاڑی ہے, تو اب میرے پاس بھی اس سے اچھی نہیں تو کم از کم اس کی طرح کی گاڑی ہونی چاہیے, اس کا بیک بیلنس اتنا ہے میرا بھی اتنا ہونا چاہیے, اس کا یہ دنیاوی اسٹیٹس ہے میرے بھی ہونا چاہیے. یہ ایک کامن چیز ہے. اب خدا نے نعمتوں کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ خدا نے یہ نعمتیں جو عطا کی انسانوں کو, مختلف اس کی وجوہات ہیں, اس کا فلسفہ اور حکمت مختلف ہے. اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پر لوگوں کو دنیاوی ریسورس مختلف عطا کیے ہیں. کا دنیاوی ریسورسز میں, دنیاوی اور مادی نعمات میں اگر تم اپنا موازنہ کرنا چاہتے ہو मुसाबका करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, तो उन लोगों के साथ कंपेयर करो जिनके पास आपसे कम मादी नेमतें हैं, जिनके पास कम रिसोर्स हैं आपसे। शेख सादी ने बड़ी खूबसूरत, उनकी ज़िंदगी के सारे उलमा में से हैं, आलम थे जो है, वो इतनी पूरी ज़िंदगी दरस व तदरीस में गुजार दी, लेकिन वो भूख अफलास वो गुरबत तो है। तो एक दिन बैठे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद उठे हैं, देखे जूता भी अपने पास नहीं है पहनने के लिए, नंगे पाँव हैं। तो बड़ा शिकवा करते हैं खुदा के हजूर कि इतनी ज़िंदगी मैंने इल्म हासिल किया, फिर लोगों को पढ़ाया, और मेरे पास इतने भी रिसोर्स नहीं है, इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपने लिए एक ढंग का जूता खरीद सकूँ, अब पहन पाँव में पहनने का जूता भी नहीं है। तो एक किस्म का शिकायत कह लीजिए दिल में एहसास हुआ। और फलां के पास देखिए, उसके बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, इतना बड़ा उसका महल है, इतना घर है, तो सब चीज़ें हैं। अचानक ये सोते हुए जा रहे हैं, देखे सामने एक आदमी बैठा है जिसकी दोनों टांगे ही नहीं हैं, दोनों टांगे कटी हुई उसकी हैं ही नहीं। तो फौरन खुदा के हजूर इस्तगफार किया कि खुदाया मैं गुमराह हो गया था, भटक गया था, मेरे पास जूता नहीं है, कम से कम टांगे तो मौजूद हैं। कहा दुनिया में अगर तुम कनाअत के रास्ते को इख्तियार करना चाहते हो, तो कनाअत का अमली, इस्तगना का अमली रास्ता ये है कि कभी भी अपने मादी स्टेटस को उन लोगों के साथ कंपेयर ना करो जो आपसे ज़रा भी ऊँचे हैं, वरना कभी सुकून नहीं आएगा, कभी इत्मीनान नहीं आएगा। क्योंकि जो कुछ आपको मिल गया है, अब अगर उसके बराबर मिल गया तो उससे ऊपर भी तो कोई मौजूद है ना, अगर उतना मिल गया तो उससे ज़्यादा वाले रिसोर्स वाली मौजूद है, तो कभी इंसान की रूह को इतना और चैन नहीं आएगा। आप मादी नेमतों में कभी भी अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर न करो जो आपसे थोड़े से भी वसाइल में ज़्यादा हैं। और जहाँ तक मानवी नेमत की बात है, का मानवी नेमतों में हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ मुवाजना करो जो आपसे मानवी नेमत में अफजल हैं। सखावत करना चाहते हैं, उसके साथ मुवाजना करें जो ज़्यादा सखी है। तकवा इख्तियार करना चाहते हैं, उसके साथ मुवाजना करें अपने आप का जो आपसे ज़्यादा मुत्तकी है। जब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आप अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अतुल बुरुजर्दी के पास एक बाप अपने बेटे को लेकर आया कि आगा, अतुल बुरुजर्दी हमारे उन अजीम मराजिर उलमा में से हैं जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं हौज़े की तासीस में और हौज़े को आगे ले जाने में और मोहम्मद वाले मोहम्मद की उलूम को नशर करने में। तो आगा ने उस बच्चे से इंटरव्यू लिया कि भाई आप हौजे में हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप कितना पढ़ना चाहते हैं? तो कहा कि जितना आपने पढ़ा है मैं उतना पढ़ना चाहता हूँ, अपने ज़माने के मर्जे हैं। तो फरमाते कि बेटा तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकोगे, इसलिए कि जब मैं हौजे में आया था तो मैंने ये इरादा किया था कि जितना इलम इमाम जाफर सादक के पास है मैं उतना इलम हासिल करूँगा, मेरा इतना बड़ा गोल था, अब यहाँ आके पहुँचा हूँ। तो अकदार में, वैल्यूज़ में, बुलंद अखलाकी सिफात में, मानवियात में उनसे मुवाजना करें जो आपसे बुलंद हैं, फिर आप उनकी तरफ जाएंगे। बस नेमात को बरकरार रखने का असूल क्या बताया कुरान ने कि खुदा की नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा करो। या जिन जिन ने शुक्र किया खुदा ने उनकी नेमतों में इजाफा कर दिया प्रैक्टिकली तौर पर भी, और जिन लोगों ने खुदा की नेमतों का अमली शुक्र अदा नहीं किया, यानी अपने अमल के ज़रिए से, अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए से खुदा की उन नेमात को झुठलाया है, तो उनकी मिसाल हमारे पाकिस्तान और इंडिया की है। अल्लाह ने पाकिस्तान और इंडिया, जैसे मैंने कहा अर्ज़ किया था कि इतने अजीम अजीम उलमा खुदा ने पाकिस्तान और इंडिया की सरजमीन पर भेजे हैं। अलामा अली नकी नक्कन, जब इनकी रहलत हुई, उनकी रहलत पर जो इस्लामी जमहूरी का सबसे बड़ा अखबार है, जमहूरी इस्लामी उसका नाम ही है, उन्होंने जो एक ज़मीम एक्सप्रेशन के बारे में शाया किया था, उसका 150 उनकी तालीफ शुदा किताबें हैं जो प्रिंटेड हैं, 150। बर्रे सगीर के शिया उलमा में से पहले आलम हैं जो साहिब दीवान थे ज़ुबान अरबी में। عربی نثر تو آسان ہے اگر کتاب پڑھ، لیکن عربی میں شعر کہنا. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب ان کے شاگرد ہیں، جن نے سیف سجادی کا ترجمہ کیا ہے، نوی بلا کا ترجمہ کیا ہے، سیرت امیر المومنین بڑی خوبصورت کتاب لکھی سیرت امیر المومنین کے نام سے. علامہ نقن کے وہ شاگرد تھے، کہتے جب میں نے نہج البلاغہ مکمل کر لیا نا، تو مکمل کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اس کا مقدمہ اور تقریر جو ہے اپنے استاد سے جا کے لکھواؤں. اور نقن صاحب لکھنؤ میں رہتے تھے اور مفتی صاحب پاکستان میں گوجرانوالہ کی جگہ وہاں پہ رہنے والے تھے، تو یہاں سے سامان اٹھایا کہ استاد کے پاس چلتے ہیں. جب لکھنؤ پہنچے آئے گھر میں، تو علامہ نقن نے کہا بھائی میں تو مجلس پڑھنے جا رہا ہوں اور دو تین دن سفر میں ٹرین کے ذریعے سے جانا ہے، تو کہا میں تو اس کام کے لیے، کہتے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. اب مفتی جعفر حسین صاحب علامہ نقن کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئے اس مجلس پہ جانے کے لیے. کہا آئے کس لیے؟ کہا مقدمہ اور تقریر لکھوانے کے لیے. اور اس وقت علامہ نقن کے پاس کوئی کتاب اپنے ہاتھ میں موجود نہیں تھی کوئی بھی، سفر میں جا رہے تھے. تو کہا اچھا میں بولتا جاتا ہوں اور آپ لکھتے جائیے بغیر کسی کتاب کے. جو مقدمہ انہوں نے لکھوایا ہے 72 پیجز کا ہے، جس کے اندر بلا مبالغہ دسیوں حوالہ جات ہیں. اتنی بڑی نعمت خدا نے ہمیں عطا کی. قم اور نجف سے، یعنی ایران اور عراق سے علماء تحصیل علم کے لیے برے صغیر میں آتے تھے. جو کتنی بڑی خدا نے نعمت ہمیں عطا کی ہوئی تھی، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ ایک قوم علم کے میدان میں اتنی سرفراز ہو؟ یہ نعمت ہمارے ہاں برقرار کیوں نہیں رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ عملی کفران تھا اس نعمت کا. عزیز ہو، پاکستان کے بڑے معروف سیاستدان تھے، اب تو مر گئے، کوثر نیازی، ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر مذہبی امور تھے، بڑی معروف شخصیت ہیں، بین الاقوامی سطح پر معروف شخصیت ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں انڈیا سے دعوت آئی کہ حسین ڈے، اور آپ حسین ڈے آ کر ہمارے ساتھ منائیے. تو انہوں نے کہا بھی میں ایک شرط پر آؤں گا کہ اگر آپ مجھے جو ہے وہ میر انیس کی قبر پر لے کے جائیں گے. تو کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، آپ جب آئیں گے تو آپ کے وزٹ میں ہم آپ کو میر انیس کی قبر کی زیارت بھی کروا دیں گے. تو یہ گئے حسین ڈے پہ، تقریر کی جو بھی تھا، اس کے بعد کہا چلیے. تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں، لیکن چلے ان کے رشتہ داروں کے پاس چلتے ہیں، وہ ان کے چوپ پہ عزہ رہتے. گیا دروازہ ناک کیا، ان کے پوتے جو کوئی نکلے، تو کہا کہ یہ پاکستان سے منسٹر آئے ہیں، اور آئیے بسم اللہ بیٹھیے گھر میں. جب بیٹھ کے کس لیے آئے؟ کہ یہ میر انیس کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو جس چار پہ بیٹھے تھے کرسی پر، کہا ذرا کھڑے ہوئیے، اس کرسی کو اٹھایا، کہا اس جگہ پر ان کی قبر ہے، یہاں پہ آپ فاتحہ پڑھ لیجیے. وہ مدارس سب کانٹیننٹل کے جہاں سے روز و شب کال صادق اور کال الباکر کی آواز آتی تھی، وہ جگہ بلیڈ کلب میں اس وقت تبدیل ہو چکی ہیں. یہ کیسے ہوا ہے؟ جو خدا نے قرآن کے اندر اس اصول کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر علم اور اہل علم کی قدر نہیں رہے گی تو ان معاشروں سے علم ختم ہو جائے گا، ان معاشروں کا پھر متمع نظر کوئی اور چیز بن جائے گی. جو ہم سب کا جو بیک گراؤنڈ اور ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے بالآخر سید و شہداء کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے، چونکہ یہ دین ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم باقی بعض اقوام کی نسبت بہت پیچھے ہیں دین کے میدان میں، دین شناسی اور دین فہمی کے میدان میں؟ ممکن ہے ٹریڈیشن میں، روایات میں، ان چیزوں میں ہم باقی سب اقوام سے آگے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر برصغیر کی آپ تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے ہاں تشیع کیسے آئی ہے، شیعت کیسے آئی ہے؟ شیعت کا جو سب سے پہلا ریسورس بنا تھا، جو سادات فیملی ایران سے یا عراق سے ہجرت کر کے کشمیر آئے، وہاں سے باقی انڈیا کی اور پاکستان، اس وقت پاکستان تھے، سب اکٹھا ہی تھا، تو ان لوگوں نے جا کر تشیع پھیلائی. اور اس کے بعد مجالس سے سید الشہداء کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا. اب ممبر پہ ایک وائز بیٹھتے، ایک عالم بیٹھتے، وہ سید الشہداء کا ذکر بیان کرتے اور اللہ نے سید الشہداء کے ذکر میں وہ تاثیر رکھی ہے، وہ اثر رکھا ہے، اِنَّا لِلْحُسَيْن حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. سید الشہداء کے نام میں، تذکرے میں، یاد میں، فضیلت میں، ذکر میں اللہ نے وہ ایک حرارت اور گرمی رکھی ہے جس سے ہر مومن کے دل کے اندر وہ عشق حسین کی شمع اور حرارت روشن رہتی ہے. لوگوں نے سید الشہداء کا نام سنا، ممبر سے نام سنا اور شیعہ ہو گئے. اللہ نے امیر المومنین کے نام کے اندر وہ نورانیت رکھی کہ لوگوں نے مولا کا نام سنا. امام سجاد کے تذکرے میں وہ مظلومیت رکھی کہ جو بھی میرے مولا کا تذکرہ سنتا وہ شیعہ ہو جاتا. تو تشیع ہماری ممبر سے پھیلی کافی، اور ممبر نے تذکرے کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے اس کو پھیلایا. بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑی خدمت ہے ممبر کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ممبر کا فرض اس سے تھوڑا سا آگے بنتا تھا کہ کچھ عرصہ تک ممبر لوگوں کے دلوں میں اس ذکر کو، اس نام کو روشن کرتا. ایک سال، دو سال، بیس سال، تیس سال، چالیس سال، پچاس سال، ساٹھ سال، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ نام جان گزی ہو جائے، پختہ اور مضبوط ہو جائے. لیکن کیا ممبر کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ جن کے دلوں میں امیر المومنین کا نام مضبوط ہو گیا تھا انہیں نام سے نکال کر ان کے ہاتھ میں نہج البلاغہ دیتے، کہتے کہ جس علی کا نام سن کر آپ کے دل میں یہ نورانیت پیدا ہوئی ہے، یہ نہج البلاغہ ان کے کلمات، ان کے خطابات، ان کے خطوط کا مجموعہ، ذرا اس کو بھی پڑھیے. جس امام سجاد کا نام سن کر آپ کے دل کے اندر اتنی نرمی آ گئی ہے، یہ صحیفہ سجادیہ ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. ذرا صحیفہ سجادیہ کے دامن میں بھی آ جائیے. یہ کام کس نے کرنا تھا؟ یہ کام ممبر نے کرنا تھا. یعنی ممبر کا یہ فرض تھا، ممبر کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو اس نام سے نکال کر کردار اور تعلیمات کی طرف لاتے. لیکن ممبر نے کیا کیا؟ ممبر نے 200 سال ہو گئے لوگوں کو اسی نام پر باقی رکھا. اس نام کی مالا جتنی بار جپتے بس اسی پہ باقی رکھا. اور کیوں نہیں لے کر آئے ان کی تعلیمات کی طرف؟ کیوں نہیں لے کر آئے ان کے علوم کی طرف؟ اس میں جہاں پر ممبر کا قصور ہے، وہاں پر بہت بڑا قصور سامعین کا بھی ہے، جو لوگ سننے کے لیے آ رہے تھے. بس سننے والوں نے پہلے ایک معیار بنایا ہوا تھا، دین نے جو معیار بیان کیا تھا کہ اسلام میں ممبر اور محراب میں جدائی نہیں ہے، یعنی آپ کی نماز میں اور آپ کی قیادت میں جدائی نہیں ہے. سقیفہ والوں نے جدائی کر دی نا، لیکن تعلیمات محمد علیہ وسلم کے مطابق ممبر میں اور محراب میں یکتائی رہی. کیا مطلب؟ کہ جب محراب میں کھڑے ہونے والے کے لیے کچھ شرائط اور کچھ کنڈیشن ہونی چاہیے تھی، اسی اعتبار سے اگر جو آدمی ممبر پہ آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ کرائٹیریا، کچھ شرائط اور کچھ کوالٹی ہونی چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے تو ہم بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ ہر کسی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے. مثلا ایک آدمی ایسا جائے جو متظاہر بالفسق ہے، دلوں کو حال تو خدا جانتے ہیں، ایک آدمی ہے جس کی داڑھی نہیں، لیٹس سپوز، اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، تو کیا آپ آنکھیں بند کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے؟ جتنا بھی اندر سے اچھا انسان ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ میری تو نماز کا معاملہ ہے نا، مجھے اپنی نماز بچانی ہے، تو نماز میں اس کے پیچھے پڑوں گا جس کی عدالت پر مجھے یقین ہو، اور اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عدالت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یعنی محراب میں ہم نے اس کریٹیریا کو باقی رکھا، ان شرائط کو باقی رکھا کہ محراب چونکہ ہمارا دین کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے، تو وہاں پر ہم نے کسی ایسے آدمی کو نہیں آنے دیا جس میں ہمیں شائبہ بھی ہو کہ اس کے اندر بے دینی ہوگی، اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا تعلق تقویٰ کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن متاسفانہ ممبر کے بارے میں ہم نے اس بات کو بھلا دیا. ممکن ہے ہم نے الفاظ کے ذریعے سے اس بات کا اظہار نہ کیا ہو، لیکن عملی طور پر ہم نے یہی ثابت کیا کہ گویا ممبر کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ممبر پہ جو جس کا دل چاہے، جس کے بارے میں ہمارا دل چاہے، اس کو ممبر پہ بٹھا دیں. کوئی تقویٰ ہو اس کے اندر، کوئی نالج ہو اس کے اندر، کچھ ہدایت وہ کر سکے، نہ کر سکے نہیں. جب لوگوں نے یہ دیکھا، دیکھیے عزیزو، ایک 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 اصول ہوتا ہے کہ جو کارخاندار جو بزنس مین ہوتے ہیں نا، وہ پہلے مارکیٹ کا سروے کرتے ہیں، جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اسی چیز کی سپلائی کرتے ہیں. اگر ایک جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور سیمنٹ کی ضرورت ہے، تو جو سرمایہ دار ہے وہ سیمنٹ کا کارخانہ لگائے گا، وہ لکڑی کا کارخانہ نہیں لگائے گا. تو کچھ لوگ ہماری صفوں میں ایسے گھس آئے جو تاجر یا تاجر نما تھے. انہوں نے جب ہماری ڈیمانڈ کو دیکھا کہ ہماری ڈیمانڈ کیا، کہ ہماری ڈیمانڈ بدل گئی ہے. اب ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ علم کا اظہار ہو ممبر سے، ہمارے دین کی باتیں ہمیں ممبر سے بتائی جائیں، ہمارے جو ریل مسائل ہیں وہ ممبر سے بتائے جائیں. ممبر آئے اور ممبر ہمیں 1400 سال پیچھے لے کر چلا جائے، اور آج کی ہماری زندگی کو ممبر 1400 سال پہلے ہونے والے واقعے سے کنیکٹ نہ کرے. جو سید الشہداء کے دور میں رہتے تھے، ان لوگوں کا کچھ فریضہ تھا کہ وہ اپنے امام کی مدد کریں. لہذا ہم اس کربلا کا بھی ذکر کریں گے، اہل کوفہ کا بھی ذکر کریں گے، اہل شام کا بھی ذکر کریں گے، چونکہ ان کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن اس کربلا کا میری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس زمانے میں جو یزید تھا، اس کی مخالفت کرنا اس زمانے کے لوگوں کی ذمہ داری تھی، کہ وہ اپنے زمانے کے یزید کو پہچانتے اور اس کی مخالفت کرتے اور اپنے زمانے کے امام اور ولی خدا کا ساتھ دیتے. البتہ میں نے نہیں، میری تو ذمہ داری نہیں ہے، میری یہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں پہچانوں کہ میرے زمانے کی کربلا کہاں پہ برپا ہے، میرے زمانے کا حسین کون ہے، اور میرے زمانے کا حسین مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. ہمیں یہ تو کہنے کے لیے تیار ہو کہ فیا لیتنا کننا معکم فوزا عظیما، کہ میں کاش 61 ہجری میں موجود ہوتا، کہ وہاں پر جو کربلا بپا تھی اس کربلا میں اپنے امام کا ساتھ دیتا. لیکن جو 21st سنچری میں کربلا ہے، نہیں، یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے. نہیں عزیزو، یہ کفران نعمت ہے. اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے برے صغیر پاکستان میں اللہ نے علم کی بہت بڑی نعمت عطا کی تھی، بہت بڑی نعمت عطا کی تھی، ہم نے اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچانا، اس پر خدا کا عملی شکر کرنے کی بجائے ہم نے عملی کفر کیا اس نعمت کے بارے میں. وہ نعمت روز بروز ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں دین نے سکھایا تھا، ہمیں قرآن نے سکھایا تھا، ہمیں اہل بیت نے سکھایا تھا کہ مومن کا ہر آنے والا دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے، ہر لحاظ سے، اس کے علم کے لحاظ سے، اس کے عمل کے لحاظ سے. فرمایا جس کے دونوں دن برابر ہوں فہو مغبون، وہ خسارے میں، وہ گھاٹے میں ہے. جس طرح ایک کامیاب جو بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ بھائی میرے کل کے دن مجھے اتنا فائدہ ہوا تھا، آج مجھے اس سے کم فائدہ ہوا، تو اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں محسوس کرتا ہے کہ میرا آج کا دن جو ہے وہ کل کے دن کی نسبت ذرا کم گیا ہے. تو فرمایا ایک مومن جو ہے، اس لیے اس دنیا کو جو تشبیہ دی گئی ہے، الدنیا سوقن، یہ دنیا ایک بازار ہے، ایک مارکیٹ ہے. مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے، مارکیٹ میں بزنس ہوتا ہے نا. کچھ بندے ہیں جن نے شاپ کھولی ہے، دکان کھولا ہے، وہاں پہ کچھ سودا سلف رکھا ہے، کچھ چیزیں رکھی ہیں، کچھ لوگ جو مشتری وہاں پہ خریدنا چاہتے ہیں. کہ تم جس دنیا میں آئے ہو نا، یہ دنیا بھی ایک بازار ہے، ایک سوق ہے. جس طرح بازار میں جاتے ہیں، آپ نے دکان کھولی ہے، اپنی متاع رکھی ہے، اپنی گڈز رکھی ہیں، تو جتنے جو خریدار ہیں، جو بائر ہیں، وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ چیٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مفتی میں آپ کا سامان لے جانا چاہتے ہیں. کہ جو تم جس بازار میں آئے ہو نا، اس بازار میں بھانت بھانت کے اور مختلف قسم کے بائر سے آپ کا واسطہ پڑے گا. آپ کے پاس سامان کیا ہے، ایسڈ کیا ہے آپ کا؟ کہا آپ کا جو ایسڈ ہے وہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی یہ سول ہے، آپ کا یہ ایمان ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے. یعنی حقیقت میں یہ بھی آپ کا ایسڈ نہیں ہے، بلکہ خدا نے کرم کیا کہ آپ کو یہ ایسڈ عطا کر دیا ہے. جب تم بازار میں آئے اس ایسڈ کو لے کر، تو یہاں پر مختلف قسم کے خریدار موجود ہیں. سب سے پہلا خریدار جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. और देखो ये जो जो तुम्हारे पास एसेट है, जो तुम्हारे पास गुड्स है, इसके ऊपर एक प्राइस टैग भी लगा हुआ है पहले से। मेरे फरमाते हैं कि कम अज कम प्राइस आपकी ज़िंदगी की जन्नत है, कम अज़ कम। अब सबसे अफजल कितनी है कोई नहीं जानता, जो मिनिमम प्राइस जो है ना आपकी इस ज़िंदगी की, जो खुदा ने आपको एक नेमत के तौर पे, एक एसेट के तौर पे अता किया, इसकी कम अज़ कम कीमत जन्नत है। वो आदमी जो इससे कम प्राइस पर इस ज़िंदगी को बेच रहा है, वो इंसान खसारे में है। तो प्राइस टैग तो लगी हुई है ऑलरेडी, बता दिया गया कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी प्राइस क्या है। अब शैतान ख़रीदार है और इसके बदले में ये आपकी सबसे कीमती मता आपसे लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है। इसके बदले में देना क्या चाहता है? कुछ भी नहीं। और कहा देखो इसके बदले में, इसके साथ साथ जहाँ पे शैतान ख़रीदार है आपकी इस मता का, उसके साथ साथ एक और ख़रीदार भी मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि ख़रीदारी मौजूद ना हो। बाज़ू का ऐसा होता है कि आपके पास सामान पड़े, ख़रीदारी को नहीं, तो जो भी आ गया आप चले चले भी इससे जान छूटे। कहा बाज़ार भरा हुआ है, एक ऐसा ख़रीदार मौजूद है जिसने ये सब कुछ तुम्हें दिया है, उसने दिया अपने पास से, तुम इसके मालिक नहीं हो, उसने दिया है। और इतना करीम है वो, इतना रऊफ़ है वो, इतना जेनरस है वो, कि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है वो तुमसे ख़रीदना चाह रहा है, और उसकी जो सबसे आला और बुलंद और हाई प्राइस है वो तुम्हें पे करना चाह रहा है। फरमाया वो कौन है? कि वो तुम्हारा खुदा है। अमिन अन्नास में यशी नफ्स हुब्तगा अमरज़ातिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा के साथ डील करते हैं, खुदा के साथ मामला करते हैं। जब कोई बैर आता है तो शैतान को एज ए बैर अडॉप्ट नहीं करते, वो खुदा को, खुदा से मामला करते हैं। और जब खुदा से मामला करते हैं तो उसके बदले में खुदा उन्हें अता क्या करता है? खुदा उन्हें अपनी रजा अता कर देता है। जिनने खुदा की रज़ा को ख़रीदा है, तारीख ने उनके हवाले भी हमारे सामने रख दिए। और कितने खूबसूरत नाज में रखे कि देखिए अजीज़ों, आप पूरी दुनिया का जनाब आदम से लेकर आज तक जितना भी सिलसिला इंसानियत आया है, उसे एक हल्का सा तज्जिया करके देखिए कि जो मौशरे में इंसान होते हैं ना, खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ़ तवानाइयाँ अता की हैं, मुख्तलिफ़ एबिलिटीज़ अता की हैं। अपनी उस तवानाई की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर वो अपने कैरियर में टॉप पे जाते हैं। आप देखें दुनिया में कितने बड़े बड़े फ़लसफ़े आए हैं, दुनिया में कितने बड़े बड़े साइंसदान आए हैं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर और कितने बड़े बड़े तबीब आए हैं। आप बोली सिन्हा की मिसालें देख लीजिए। उस ज़माने में, ये रोसान से पहले की बात है, जब पूरा यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था, और माजल के साथ यूरोप वालों को ये भी मालूम नहीं था कि बाथरूम के मैनर्स क्या हैं। एक ही कमरा होता था जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, और सोने के लिए भी, और बाथरूम के लिए भी वही कमरा इस्तेमाल हो रहा था। मुसलमानों ने आकर बाथरूम मैनर्स सीखा है कि घर कैसे बनाया जाता है। ये उस ज़माने से पहले की बात है। बोली सिन्हा हमदान में थे, और उस वक्त ना तो कोई टेलीस्कोप इजाद हुई थी, ना कोई माइक्रोस्कोप इजाद, कोई चीज़ जिसके ज़रिए से या वायरस या माइक्रोब से कोई आदमी आशना ही नहीं था, क्योंकि जरासीम नाम की चीज़ भी कोई होती है। तो जो इराक़ का बादशाह था, उसको मालूम हुआ कि भाई एक बहुत बड़े साइंसदान या तबीब या डॉक्टर या फलसफे या आलिम हैं जो हमदान में रहते हैं, और कहा कि मैं यहाँ पर बगदाद में एक अस्पताल या शिफाखाना जहाँ पर मरीज़ों को ठहराते हैं वो बनाना चाहता हूँ, लेकिन कौन सी जगह जो है वो उसके लिए इंतखाब करूँ। तो वहाँ पर जितने तबीयत उनको कुछ समझ नहीं आया कि भाई सारी जगह तो बराबर लग रही हैं। तो कहा नहीं, सारी बराबर तो नहीं हो सकती। तो बोली सिन्हा को हमदान से बुलाया गया, इब्ने सिन्हा को, मालिक साहब बोली सिन्हा, इब्ने सिन्हा को। इब्ने सिन्हा आए, और जब उनके सामने मसला रखा गया तो कहा कि तीन दुम्बे या तीन जानवर आप ज़िबह करके लाइए। तो तीन बकरे काटे गए। तो कहा कि जहाँ जहाँ पर आप वो अस्पताल बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर हर जगह पर एक एक दुम्बा रख दीजिए। उन्हें रख दिया और कहा शाम तक इंतज़ार कीजिए। جس جگہ کا گوشت جلدی خراب ہو جائے وہاں پر آپ نے ہسپتال نہیں بنانا، چونکہ وہاں پر انوائرمنٹ جراثیم کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں جراثیم انوائرمنٹ کے اعتبار سے۔ ابو علی سینا کتنے بڑے عالم تھے، 21 علوم کے متخصص تھے، 21 علوم میں پیک پر تھے۔ یورپ میں جو میڈیکل سائنس آئی ہے ان کی کتابیں اشفا سے آئی ہے، اس سے پہلے دیکھیں جو مسلمان بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ابو ریحان بیرونی گزرے ہیں اپنے زمانے کے، آپ دیکھیے کچھ کچھ لوگ ہیں جو ممکن ہے شاعری میں وہ پیک پر، وہ غالب کی آپ مثال لے لیجیے، علامہ اقبال کی مثال لے لیجیے، حافظ کی مثال لے لیجیے، سعدی کی مثال لے لیجیے۔ تو دنیا میں آپ کو اس طرح کے افراد اور انسان نظر آئیں گے جو اپنے میدان میں، اپنے کیریئر میں، اپنی فیلڈ میں بالکل ٹاپ پر ہیں، زحمت کے ذریعے سے انہیں کی ہے۔ جناب آدم سے لے کر آج تک آنے والے جتنے بھی انسان اپنے میدان میں ٹاپ پر ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس جو مہارت ہے، میں علم کے جس درجے پر ہوں، میں مہارت کے جس درجے پر ہوں، میرے بعد میرا بیٹا بھی اسی درجے پر فائز ہوگا؟ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیجیے، کیا غالب یہ دعویٰ کر سکتے کہ شاعری میں جو میرا مقام ہے، میرے بعد میرے بیٹے کا بھی یہی مقام ہوگا؟ ابو علی سینا، ابن سینا، جو اتنے بڑے فلسفی اور اتنے بڑے مہندس اور اتنے بڑے عالم تھے، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے بیٹے کا بھی علمی مقام اور منزلت وہی ہوگی جتنی میری ہے؟ بھی آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں نا جو اپنے فیلڈ میں ممکن ٹاپ پہ ہو، کیا آپ میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میرے پاس صلاحیت ہے، جو میرے پاس استعداد ہے، جس منزل پر میں فائز ہوں، اس منزل پر میرے بعد میرا بیٹا بھی فائز ہوگا۔ پوری کائنات میں ہمیں ایک خاندان نظر آتا ہے جس کا ہر فرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم کی، تقویٰ کی، جس منزل پر میں فیض ہوں، اسی منزل پر میرے بیٹا فیض ہوگا۔ فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم میں سے پہ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اللہ نے یہ شرف صرف ایک خاندان کو عطا کیا ہے، اور اس خاندان کا ہر فرد حقیقت میں اپنے جان کا سودا خدا کے ساتھ کر کے مرضات الہی کو اپنے دامن میں لے چکا ہے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اس لیے ایک دفعہ تاریخ نے نقل کیا کہ جناب سلمان اور جناب فضہ، جناب فضہ کا بھی بڑا مقام ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرتی تھی قرآن کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، قرآن کے علاوہ تو گفتگو کرتی نہیں تھی، اور جناب سلمان وہ کہ جن کا مقام و مرتبہ اتباع اہل بیت کی وجہ سے، اتباع رسول کی وجہ سے اتنا بلند ہو گیا کہ فرمایا السلمان من اہل البیت۔ تو ایک مطلب جناب سلمان اور جناب فضہ بیٹھے ہیں، اور جناب سلمان جناب فضہ سے یہ بات کرتے کہ فضہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنت میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ ارے ہر مومن کی خواہش ہے نا کہ معلوم کہ جنت میں کس مقام پر ہوگا۔ جناب فضہ نے جناب سلمان سے دیکھا کہ سلمان، میں نے تو کبھی جنت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور جنت کے بارے میں نہیں سوچا، اتنی باتیں کرتی ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں، تو جنت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ کہا میں نے کبھی نہیں سوچا۔ ہاں آپ سوچئے۔ کہا آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا اس لیے کہ میں جس جگہ پر جن ہستیوں کی خدمت میں رہ رہی ہوں وہی میری سب سے بڑی جنت ہے۔ میں آنکھ کھولتی ہوں تو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں، میں ادھر نظر آتی ہوں تو امیر المومنین کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، ادھر دیکھتی ہے تو شہزادی کونین نظر آتی ہے، ادھر دیکھتی ہے تو جناب حسنین نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے فضا کے لیے اس کائنات میں کوئی جنت ہے ہی نہیں۔ سلوات پڑھی محمد علی محمد۔ تو یہ دنیا جو ایک بازار کی مانند ہے عزیزو، اس بازار میں اللہ نے آپ کو سب سے قیمتی متاع سے نوازا ہے، سب سے قیمتی ایسڈ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اس ایسڈ کو اس قیمت سے کم نہ بیچیں جو کم از کم قیمت اس کی رکھی گئی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ زندگی، یہ خدا کی بہت بڑی امانت ہے عزیزو، یہ اگر زندگی اتباع رسول میں بسر ہوگی، اگر یہ زندگی اتباع اہل بیت میں بسر ہوگی، اور زندگی سے متعلق جتنی بھی نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں اس راستے پر خرچ ہوگی تو خدا ان تمام چیزوں کی نورانیت اور برکت میں اضافہ کر دے گا. کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ جو اس سرزمین سے اس پار ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں؟ میں یہ کہوں بھائی نہیں، میری زندگی بڑی سکون سے گزر رہی ہے، نہ مجھے جاب کا پرابلم ہے، نہ مجھے سیکورٹی کا پرابلم ہے، مجھے تو کسی قسم کا پرابلم نہیں، میری زندگی تو بڑے آرام سے سکون سے. مجھے اپنے ان بہن بھائیوں سے کیا لینا دینا جن کو دن اور رات گاجر اور مولی کی طرح صرف اس جرم میں کاٹا جائے کہ وہ سید الشہداء کا نام لیتے ہیں؟ کیا اور جرم ہے ان کا؟ سیریا میں کاٹے جا رہے ہیں، وہ جو عراق میں کاٹے جا رہے ہیں، وہ جو فلسطین میں کاٹے جا رہے ہیں، وہ بالخصوص جو کربلا پاکستان میں کاٹے جا رہے ہیں، ان شیعہ نے حیدر کا کیا قصور ہے؟ کسی کوئی ذاتی مخاصمت ہے؟ کیا کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ میرے پاس ریسورسز ہیں، میرے پاس نعمتیں ہیں مختلف شکل میں، وہ پیسے کی شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ علم کی شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ اچھی پلاننگ کی شکل میں ہو سکتی ہیں، مختلف جتنے ریسورسز بھی خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں. میں کہتا ہوں میں ان ریسورسز کو صرف اپنے لیے خرچ کروں گا، میں حاضر نہیں ہوں کہ وہاں پر میرے بہن بھائی جن مشکلات کا شکار ہیں میں ان کی مدد کروں. تو یہ بہت بڑی کفرانِ نعمت ہے عزیز، بہت بڑی کفرانِ نعمت. اللہ نے یہ ریسورس ہمیں عطا کیے ہیں امانت کے طور پر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، متقین کی جو علامت بیان کی گئی سورہ بقرہ کے بالکل اول میں، کس کتاب خدا سے ہدایت کی طرف متقی پائیں گے، اور متقین کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی متقی سب سے پہلے اس کو یہ احساس ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ خدا کا رزق ہے، خدا نے دیا ہے. جب خدا نے دیا ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جہاں جہاں پر خدا نے ہماری ان صلاحیتوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کیا دنیا بھر کے مظلوم ہماری طرف نہیں دیکھ رہے؟ کیا ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کے رونے کی آواز، ان کی فریادیں ہمارے کانوں میں نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہیں. جس طرح میدان کربلا میں جب سید و شہداء آئے ہیں تو ایک آدمی جس کا واقعہ تاریخ نے بیان کیا کہ جس سے امیر المومنین نے فرمایا تھا جب جنگ جمل سے پلٹ رہے تھے اور جب پہنچے تھے کربلا کے میدان میں، اور میرے مولا نے وہاں پر بیان کیا کہ یہاں پر کیا واقعہ ہوگا، اور وہ بندہ تعجب سے دیکھ رہا تھا، تو مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ تمہارا بھی امتحان ہوگا کربلا کے ذریعے سے، تمہارا امتحان ہوگا. جب ایک اسٹریٹجی میں سید الشہداء کربلا میں پہنچے ہیں اور کوفے سے فوجی آنا شروع ہو گئی تو اچانک اس کو سٹرائک کیا کہ مجھ سے کہا گیا تھا میرا امتحان ہوگا. اب ایک طرف اپنا دنیا کا مسئلہ، دنیا کی ساری نعمتیں، اس ظالم کا خوف، جان کا خوف، کہتے اچھا میں کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا ہوں. میرے مولا کے پاس آیا، کہتے میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذریعے سے میرا امتحان ہونا ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کا ساتھ اس وقت نہیں دے سکتا، اور مجھے یہاں پر لے آئے ہیں، کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور میں نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ میں جنگ میں شریک نہ ہوں بلکہ جہاں پہ گھوڑوں کی حفاظت کی جاتی ہے باقی کام کیے تھے اس کام میں شوں، ان کے ساتھ تلوار نہ چلاؤں آپ کے خلاف، تو کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ موجود ہے؟ تو میں یہ سب چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی مظلومیت، آپ پہ ہونے والا ظلم، اور میں ایک کنارے پہ کھڑا رہوں، تو کیا میرے لیے کوئی راستہ موجود ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ایک راستہ موجود ہے. کہا کون سا؟ کہا کہ جب عصر عاشور میں استغاثہ بلند کروں گا، اور دنیا میں تم کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر حسین مظلوم کے استغاثہ مظلومیت کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، تو پھر تمہیں چھٹی ہے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کیا عزیزو ہمارے کانوں میں उसी हुसैन मज़लूम के मानने वालों की मज़लूमियत की आवाज़ नहीं पहुँचती। वो दुनिया की अकवाम जो एक जानवर के मरने पर, एक डॉल्फिन फंस गई थी अलास्का में और डेल्टा में, उसके लिए पूरी दुनिया का मीडिया जमा हो गया। एक लम्हे लम्हे की रिपोर्ट आ रही है, हर आदमी को कंसर्न किया हुआ उसके बारे में। ये जो पिस रहे हैं, वो जो ज़िबा हो रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, इसको हमें ज़िम्मेदारी का एहसास करें। जो कल को जब हमने अपने इमाम के सामने खड़ा होना है, हमसे सवाल किया जाएगा। और बात को ये तो कि एक बुजदिली या एक खौफ हम पर मुसल्लत हो जाता है। ईमान के जो दुश्मन करार दिए गए, रिवायत में कुछ चीज़ों को ईमान का दुश्मन करार दिया गया है, उनमें से एक दुश्मन जो आपके ईमान को नाबूद और भस्म करके रख देता है, वो बुजदिली है। इसलिए कि अहले बैत को शुजा मानने वालों की ज़रूरत है। वाकई आपने सुना अमीरुल मोमिनीन जब एक जंग में गए, तो अमीरुल मोमिनीन के कुछ सिपाही दुश्मन की फ़ौज में चले गए। उस ज़माने में यह था कि आप पैसे दें और अपने फौजियों को छुड़वा के ले आए। तो कुछ कमांडर हैं मौला के पास के, मौला कुछ हमारे सिपाही उनकी कैद में चले गए, तो आप बैतुल माल में से पैसे दीजिए ताकि हम उन्हें निकाल कर ले आएँ। तो फरमाया, हाँ, चूँकि इस्लाम को बचाने के लिए, हक़ को बचाने के लिए लड़ रहे थे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बैतुल माल से पैसे दें इनके लिए। तो पैसे दिए, जब ये उठने लगे तो कहा, रुक गो, का सब कुछ छुड़वा के नहीं लाना, बल्कि जाओ जाकर चेक करो जिनके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान हैं, उनके लिए पैसे देना और उनको लेकर आना। जिनके जिस्म पर ज़ख्म का कोई निशान नहीं है, उनको दुश्मन की कैद में रहने देना। इसलिए कि जिसके जिस्म पर ज़ख्म का निशान है, ये इस बात की अलामत है कि ये लड़ते हुए, शुजात का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की कैद में गया है। जिसके जिस्म पर कोई निशान ही नहीं है, तो ये तो अलामत है उसने लड़ाई की नहीं। कहा, मौला हम जाकर चेक करेंगे। जब उठे तो फिर रुका है, कहा, देखो सिर्फ ज़ख्म चेक नहीं करना, बल्कि ये देखो कि ये ज़ख्म उनके सीने पर है या ये ज़ख्म उनकी पोश्त पर है। अगर तो ज़ख्म सीने पर हैं, तो फिर उन्हें छुड़वा के लाना, कि ये अलामत है कि वो शुजात के साथ लड़ते हुए दुश्मन की कैद में गए थे। लेकिन अगर ये ज़ख्म उनकी पुश्त पर हैं, तो इस बात की अलामत है कि वो मैदान जंग से फरार कर रहे थे, भाग रहे थे, उस दौरान ज़ख्मी होकर गिरफ्तार हुए। अली बहादुरों का इमाम है, सैयद शदा बहादुरों के इमाम है, इमाम ज़माना एक बहादुर कौम का इंतज़ार कर रहे हैं, बुजदिल कौम का इंतज़ार नहीं कर रहे। वो बुजदिल आएंगे और अपने इमाम की कुमक करेंगे, मद करेंगे और उनके ज़हूर के लिए ज़मीना फ़राहम करेंगे। बाज़ ये खौफ जो होता है, ये बुजदिली होती है, ये हमें रोकती है कि हम अपने ज़माने के मज़लूमीन का साथ दें। बल्कि शायद बहुत बड़ा उनसर ये बुजदिली बनती है, ये खौफ की वजह से, बुजदिली की वजह से इंसान अपने सामने देते कि ये मज़लूम है लोग, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता। लेकिन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, जितनी नेमतें खुदा ने आपको दी हैं, इन नेमतों में उन मज़लूमीन का हक है। अगर आपके पास कलम की ताकत है, तो ये कलम की ताकत जहाँ पर आप अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कलम की ताकत में उन मज़लूमों का हक भी है। आपके पास इल्म की ताकत है, हुनर की ताकत है, कि स्किल की पावर है आपके पास, दौलत है आपके पास, क्या वो यतीम जिनके माँ बाप को और वालदैन वाल को बिलखसूस ज़िबा कर दिया गया है, और बच्चे जिसके दिल में कितने अरमान हैं, कितने ख्वाब हैं, अगर मेरे बाप ज़िंदा होते तो मेरा क्या मकाम और मर्तबा होता। जब किसी का बाप शहीद हो जाता है और बच्ची या बच्चा यतीम हो जाते हैं, तो यतीम के बारे में क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब आप किसी यतीम के सर पर अपना हाथ दस्ते शफकत रखते हैं, यानी उसकी टेक केयर करते हैं, तो जितने उसके सर के बाल आपके हाथ के नीचे आते हैं, खुदा उतने आपके गुनाहों को मुआफ़ करता है और उतनी नेकियाँ आपके नामे आमाल में लिखता है। क्या हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे हमने अपना बजट बनाया था कि ये बिल देना है, ये बिल देना है, ये बिल देना है, क्या वहाँ पर कोई थोड़ा सा हिस्सा यतीमों के लिए मौजूद है? سا حصہ کہ جو کچھ خدا نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ ہے جو میں نے صرف یتیموں کے لیے رکھا ہوا ہے. خدا صاحب والدین کو سلامت رکھے. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرے. بچے نے کوئی بھی خواہش کر دی ہے, کھانے کی خواہش کر دی ہے, پوری فیملی چلی گئی ہے, $50-$60 ہم نے کھانے پہ اپنے بچے کی فرمائش پر خرچ کر دیا ہے, کیا اس میں $1 بھی یتیم کے لیے نہیں ہے؟ رسول اللہ بیٹھے ہیں مسجد نبی میں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کس کا دل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں ٹھہرے؟ اب رسول اللہ کا جنت میں کیا مقام ہو کسی کو پتہ نہیں ہے, تو سب اصحاب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے. آپ بھی ہوتے, آپ ہم بھی ہوتے, ہمارے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ پیدا ہوتی, تو سب نے ہاتھ کر دی, یا رسول اللہ ہم. اللہ کے نبی نے دیہات کو بلند کیا, ان دونوں انگلی کھولا اور ملایا, انا وکفیل الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے اکٹھے ایک مقام پر ہوں گے جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں. کہ صرف ان اصحاب کے لیے تھا, نہیں, ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. لیکن یہ مقام شکر ہے کہ مومنین کے دلوں میں یتیموں کی کفالت اور یتیموں کے احترام کا خیال ہے. کن یتیموں کا؟ جو مومنین کے بچے ہیں. میں قربان جاؤں حسین مظلوم کے یتیموں پر. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا ہے. کہ کبھی تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو یتیموں کو سخت آواز سے نہیں پکارو, کہ مظلوم کی اور یتیم کی آہ زمین سے عرش الہی پر جاتی ہے. بڑی تاکید کی اللہ کے نبی نے, اور شاید نبی کو یہ معلوم تھا کہ میں امت کو بار بار جو تاکید کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا موقع آ جائے کہ میرے گھر کے بچے, میری اولاد یتیم ہو جائے. اگر امت کو اور کچھ بھی یاد نہ رہے تو کم از کم میرا فرمان تو یاد رہے. جب یہ کاروان سید الشہداء کا مکے سے چلا ہے نا, اور عازم کوفہ کربلا ہے, اور ایک مقام پر جب خبر پہنچی ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں, تو جناب مسلم کے دو بیٹے تو جناب مسلم کے ساتھ تھے کوفہ میں, محمد و ابراہیم, جو شہید ہو گئے ہیں. لیکن جناب مسلم کی بچیاں سید الشہداء کے قافلے میں موجود تھیں. جب میرے مولا کو یہ خبر پہنچی اور مولا اپنے خیمے میں موجود ہیں, تو کسی کو بھیجا کہا جا کر مسلم کی بچیوں کو میرے پاس بلا کے لے آؤ. اب مسلم کی دو شہزادیاں جب میرے مولا کے خیمے میں داخل ہوئے تو حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. ان دو بچیوں کے ساتھ حسین کی بچی سکینہ بھی موجود ہے. میرے مولا نے سکینہ کی طرف نہیں دیکھا, ان بچیوں کو اپنے پاس بلایا ہے, اپنی گود میں بٹھایا ہے, ان کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے, ان کو پیار کیا ہے, اور جب یہ بچیاں چلی گئی ہیں تو جناب سکینہ یہ کہتی ہے, بابا آج سے پہلے آپ نے کبھی ان کے ساتھ اس طریقے سے سلوک نہیں کیا. کہا دیکھو سکینہ, آج سے پہلے ان کے بابا زندہ تھے, یہ بچیاں یتیم نہیں تھیں, آج ان کے بابا مسلم کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں, اب یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں, اب ان کا میں خصوصی خیال رکھتا ہے. شاید سکینہ نے یہ سوال کیا ہو کہ بابا جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو پھر ہر آدمی اس کا خیال رکھتا ہے, ہر مسلمان اس سے پیار کرتا ہے, ہر مسلمان اس سے شفقت کرتا ہے. شاید یہی تصور تھا اور سکینہ کے ذہن میں یتیمی کا, کہ جب عاشور کے دن دو وداعیں جب سکینہ نے کی ہے, ایک ودا جس کے بارے میں راوی یہ کہتا ہے کہ سب سے مشکل ودا
آتی. جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں خیمے سے تو کوئی بی بی آتی ہے اور علی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیتی ہے. اب راوی نے اس بی بی کا نام تو نقل نہیں کیا کہ بی بی کون ہے, لیکن تاریخ کے وقائع سے ان قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ جو اکبر کو روکتی ہے کوئی بڑی بی بی نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی بڑی بی بی اکبر تو روکتی تو اکبر کے گلے میں بازو ڈالتی, اکبر کے کندھے سے پکڑتی. یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جس کا ہاتھ اکبر کے کندھے تک نہیں پہنچتا, اکبر کے دامن کو پکڑتی ہے نہیں جانے دیتی. اور دوسرا ودا حسین کا, جب میرے مولا خیمے سے نکلے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک مقام پر گھوڑے نے چلنا شروع کیا, میرے مولا اترے, سکینہ کو گود میں بٹھایا, ودا کیا. اب سکینہ کو جب بابا کی شہادت کی خبر ملی وہ زلزلہ آیا. اب سکینہ کے ذہن میں یہ تصور شاید ہو کہ اب میں یتیم ہو گئی ہوں, اور یتیموں کو تو خیال کیا جاتا ہے, یتیموں کو تو احترام کیا جاتا ہے. اب سکینہ اپنے بابا کو پکارتی پکارتی اس گودال گاہ میں گئی جہاں پر میرے حسین کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے, اور شمر ہاتھ میں خنجر لیے ادھر سے سکینہ نے آواز دی, اے میرے بابا. ادھر سے شمر آگے بڑھا, شاید سکینہ نے سوچا ہو شمر میرے سر پہ ہاتھ رکھنا جاتا ہے, لیکن جو ہی شمر آگے بڑھا شمر کا ہاتھ اٹھا سکینہ کے رخسار. سکینہ
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان لله وانا اليه راجعون. ماتم حسین.